الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء کرام لائق سب کے کرام حاضرین مجلس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دوسرے بارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے متذکرہ آئے تھے قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام حضرات کے علم ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المقدس کا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بے شمار رحمتیں اور برکتوں کا حامل جیسا کہ آگے عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمائے توفیق عطا فرمائی، تراویاں پڑھنے اور پڑھانے کی، قرآن مجید سننے اور سنانے کی رب کریم نے توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم. ورنہ آپ غور سے دیکھیے، گزشتہ رمضان میں کتنے ہی حضرات جو آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں، اور نہ جانے آئندہ رمضان ہم میں سے کس کی باری. یہ رب کا احسان اور کرم کہ اس نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا. عزیزان محترم، رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض قرار دیے گئے، اور اس کی فرضیت پر جو قرآن مجید اور قرآن حمید سے نص ہے وہ یہی آیت مقدسہ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. اور یہ صرف تمہیں پر فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، اور اس میں اجر و ثواب تو ہے لیکن ایک ثمر اس کا یہ بھی ہے کہ لعلہ تم تقوی، تاکہ تم صاحب تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزوں کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ روزے آدمی کی قلب اور اس کے نفس کا تزکیہ بھی کرتے، جس سے خوف خدا غالب آتا اور آدمی متقی اور پرہیزگار بن جاتا. یہ ہے کہ اللہ من معبود، یہ گنتی کے دن ہے، اس سے مراد یہ کہ چاند جب نظر آ جائے روزے شروع کر دیے جائیں، چاند اگر نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 تاریخ مکمل کرنے کے بعد دوسرے دن سے روزے شروع کر دیے جائیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو عید منا لی جائے. 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید منا لی جائے. تو یہ جو ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے ہیں. اس کے بعد فرما فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جس کا ترجمہ اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں، تم نے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کو چاہیے کہ اتنے روزے اور دنوں میں وہ رکھے. یعنی کسی عذر شرعی کی بنا پر اگر روزے ترک ہو جائیں، نہ رکھ پائے، تو اور دنوں میں رمضان کا چاند یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد میں وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے گا. ابھی ہم صرف اس کی تفصیل ترجمے اور اس کے مرادی معنی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی تاریخ یہ ہے کہ رمضان اگر آ جائے، کوئی بیمار ہو یا اور سفر میں ہو، تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کو اتنی رخصت. بیماری بھی دو قسم کی ہے، ایک تو ہے عارضی بیمار، اب روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی کس رمضان ہے، رمضان کے بعد اس کے مرض میں افاقہ ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو وہ گنتی پوری کرے گا. اور مرض کی دوسری قسم ہے خدا نہ خواستہ کینسر، مہلک بیماری، کہ جس میں اب آدمی کے بچنے کی یا صحت کی کوئی امید نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ ادا کرے، جو اچھا ہو جائے وہ روزوں کی قضا کرے. بوڑھاپا بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ آدمی کو عمر اگر زیادہ ہو جائے تو بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو اس میں بھی وہ روزے کا فدیہ دے گا. مسافر، 3 دن کی مسافر، جس کی تاریخ ہمارے علماء نے اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمائی، 57 میل، یعنی جو پرانا میل 57 میل سے کچھ اوپر 57 میل. یہ تخمینہ لگایا گیا 3 دن کا سفر. اتنے سفر کی جانب کوئی عازم ہو جائے وہ شرعی مسافر, وہ نماز قصر کرے گا اور روزہ فرض کر دے گا, اور عید کے بعد میں جتنے روزے سفر کی وجہ سے اس کے وہ نہ رکھ پایا تو عید کے بعد میں اس کی تعداد پوری کرے گا. یا عوار نسوانی, اس کی بھی 2 قسمیں. ایک تو یہ کہ خواتین کو جب ایام آ جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے, وہ روزہ ترک کر دیں گے. خواتین بھی چونکہ درس میں شامل ہیں تو ہماری یہاں خواتین ان ایام میں نمازوں کی قضا نہیں کریں گے بلکہ ان پر روزوں کی قضا. جب ایام ختم ہو جائیں تو رمضان میں جتنے دن بھی وہ روزہ نہیں رکھ پائیں ان روزوں کو عید کے بعد میں رکھا جائے. اور دوسری قسم ہے نفاس, کہ اگر خاتون سبھی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائی اور بچے کی ولادت ہو گئی یا نفاس ہو گیا تو بھی وہ روزہ چھوڑ دے گی. جتنے روزے بھی ترک ہوئے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی. دو اور گزر ہے عورت کے لیے, ایک تو ہے اس کا حمل کا ہونا, یعنی حاملہ اگر عورت, تو حاملہ عورت اگر روزہ رکھے, عموماً عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بچے کی جان کو اور خود اس کی جان کو قدرے خطرہ لاحق ہوتا. اگر ایسا ہے تو حاملہ عورت بھی روزہ نہ رکھے اور رمضان گزرنے کے بعد میں وضع حمل کے بعد جب اس کی طبیعت سنبھل جائے تو تب وہ روزے رکھے. اسی طریقے سے کسی عورت کا بچہ چھوٹا اور وہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی تو شریعت نے اتنی بھی اجازت دی ہے اس کو کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور روزہ نہ رکھے, اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع عطا فرمائے وہ روزہ رکھے, یعنی قضا کرے گی وہ. یہ تھے اس کی مختلف عزیزان گرامی صورتیں. ورنہ یہ ہے کہ معمولی چھینک اور زکام پر یا بخار پر روزے کا ترک کرنا یہ اچھا نہیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ اس کو صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی نے رمضان کا روزہ ترک کر دیا اور اس کے بعد ساری زندگی کے بھی وہ روزے رکھ لے تو اس ایک روزے کا عوض جو رمضان میں اس نے چھوڑا ہے اس کا عوض نہیں. لیکن جو عذر شرعی جس کا ہم نے ذکر کیا وہ تو الگ, اس پر اللہ اور اس کے رسول نے یہ مہلت اور یہ سہولت دی. لیکن جان کر کسی نے روزہ نہ رکھا تو بعد میں اس کی قضا کر لی, قضا تو ہو جائے لیکن قضا ہونے کے باوجود بھی تو ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا ہے. اب آئیے یہ اس کی تفسیر کے بعد میں اب ہم کچھ روزوں پر گفتگو کرتے. یہ تو ہم نے بارہ کہا کہ ہماری اس نشست یہ محفل باز اور تقریر یا شعلہ بیانی نہیں بلکہ اپنے عوام کو سمجھانا, مسائل سے باور کرنا تاکہ دینی مسائل ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں کہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ان کی بے انتہا ضرورت. عزیزان گرامی, علماء نے روزے کی 5 قسمیں بیان فرمائی. ایک ہے روزہ فرض اور ایک ہے روزہ واجب. اسی طریقے سے ایک روزہ ہے سنت اور یہ سنت نقل, اور ایک روزہ ہے مکروہ تحریم, اور ایک روزہ ہے مکروہ تنزیہی. یہ 5 قسمیں روزوں کی. اب 5 قسمت پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں ایک ایک قسم کی تعریف کیا ہے. ایک روزہ جس کو فرض کہا گیا تو اس کی بھی علماء نے 2 قسمیں بیان فرمائی, اور جسے واجب کہا گیا واجب کی بھی 2 قسمیں بیان فرمائی. ایک ہے فرض روزہ, اس کی 2 قسمیں, ایک فرض روزہ ہے معین اور ایک فرض روزہ ہے غیر معین. اسی طریقے سے واجب کی بھی 2 قسمیں بیان فرمائی, ایک واجب معین ہے اور ایک واجب غیر معین ہے اور ایک نقل ہے. جس کو سنت بھی کہا گیا اور نقل بھی کہا گیا. اب آئیے فرض معین کیا. فرض معین یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ فرض معین. اس کو دیکھیے ذرا کم کیجیے, زیادہ آواز آ رہی ہے. یہ فرض معین کہ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا. کسی شخص نے صبح اٹھ کر مطلقاً جو کہا نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, وہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا, اس میں کوئی اور روزہ نہیں ہوگا. یہ معین ہے کسی کا روزہ ادا ہوگا. ایک ہے فرض غیر معین. اس کو غیر معین اس لیے کہا کہ جس کا روزہ رہ گیا ہو وہ رمضان کے بعد میں کسی وقت بھی رکھے, فرض تو ہے مگر غیر معین کہ وہ کب رکھے اس پر قدغن نہیں. جل از جل رکھے کہ اپنی زندگی میں وہ ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لے. جن عوارض کا ہم نے ذکر کیا, خواتین ہیں کسی عارضے کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پائیں تو عید کے بعد میں رکھیں, مسافر نہیں رکھ پایا وہ عید کے بعد میں رکھ لے. اس کو غیر معین اس لیے کہا گیا کہ وہ رمضان میں اگر مختلف اوقات میں عید کہیں اور رکھ لے, دوسرا کسی اور وقت میں, تیسرا کسی اور وقت میں, تو اس طریقے سے بھی گنتی پوری ہو جائے گی. اور یہ فرض ہے جو قضا ہوئے, کیونکہ اس میں وقت معین نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فرض غیر معین کہا گیا. واجب کا لفظ سن کر آپ شاید پریشان ہوں گے کہ واجب بھی روزے ہوا کرتے. تو ہاں واجب بھی روزے کی قسم ہے, اور اس کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی, ایک واجب معین اور ایک واجب غیر معین. واجب معین کی تاریخ یہ ہے کہ ایک شخص نے منت مانی. کیسے منت کی؟ سمجھ لیں کہ اس کی بیوی حاملہ اور اس نے منت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا عطا فرمایا تو میں رمضان کی باسی عید کے بعد, عید کو تو روزہ نہیں رکھتے, باسی عید کے بعد 10 روزے رکھوں گا. اب اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا تو بھی اس کو وہ 10 روزے رکھنا واجب ہے. اس کو کہیں گے واجب معین, کہ اس نے معین کر لیا کہ میں باسی عید سے 10 روزے رکھوں گا. معین ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں گے واجب تو ہے یہ, لیکن اس کو کہیں گے واجب معین. اسی طریقے سے پھر یہ کہے کہ میری ملازمت نہیں لگ رہی, اگر مجھے ملازمت لگ گئی تو میں ہر پیر کا روزہ رکھوں گا اور اس کا وہ کام ہو گیا. اب اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر پیر کا روزہ رکھے گا, اور اس تعلیم کو اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ اگر اچھا اب تک تو میں رکھ رہا تھا, اچھا اب نہیں رکھوں گا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اب وہ پابند ہو گیا اس بات کا کہ اس کو ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے. یہ ہو گیا واجب معین. اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ فلاں مراد اگر میری پوری ہو گئی تو میں 10 روزے رکھوں گا. اس نے مطلق نیت کی کہ میں 10 روزے رکھوں گا, کہ اس کو ہم کہیں گے واجب غیر معین, کیونکہ اس نے ایام اور دنوں کو معین نہیں کیا, تو اس لیے یہ غیر معین ہوئے کہ یہ زندگی میں کبھی بھی رکھ لے, کوشش جلد سے جلد کرے. جب بھی یہ 10 روزے رکھے گا کہ یہ 10 روزے جو ہیں رکھنے سے اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو اس واجب کا نام رکھا واجب غیر معین, جب بھی وہ رکھے گا. اس میں یہ ذہن میں رہے کہ کسی کام میں اگر اس نے یہ منت کی, خواتین بھی چونکہ درس میں موجود ہوتی ہیں, یہ منت کی کہ میں فلاں مراد پوری ہو جائے تو اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا, یہ اس پر واجب ہو گیا. فلاں منت کی اس نے کہ میں منت کرتا ہوں کہ یہ کام اگر میرا ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ ادا کروں گا, تو اس کو وہ ادا کرنا اس پر واجب ہو گیا. اور علماء اس نے اتنے سخت ہیں اس کے وجود کے بارے میں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میری فلاں مراد اگر پوری ہو گئی تو میں 4 رکعت نماز نفل ادا کروں گا, تو یہ 4 رکعت نفل جو ہے تو علماء فرما کے اگر اس نے 2 2 کر کے 4 پڑھی تو ادا نہیں ہوگی, کہ 2 اور 2 4 ہو گئی, بلکہ 4 رکعتوں کی ایک نیت کرنی ہوگی کہ میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں, جو فلاں منت میری ہوئی اور جو مجھ پر واجب ہے وہ ادا کرنے کی. تو 2 2 اگر پڑھے گا تب بھی نہیں ہوگی, فکر انفی کے مطابق تو اس کو 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنی پڑے گی. تو اتنے علماء اس میں سخت ہیں کہ جو منت اس نے کی اس کے مطابق اس کو کرنا ہوگا, یا اس نے یہ منت کی کہ فلاں کام میرا ہو جائے بچی تو اللہ تعالیٰ ایسے پتا فرمائے تو میں ایک بکرا صدقہ کروں گا. جب اس نے مطلق کہا کہ بکرا صدقہ کروں گا تو اگر اس نے زبا کر کے بکرا صدقہ کیا تو منت ادا نہیں ہوگی, زندہ بکرا اس کو دینا ہوگا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے علماء نے لکھا کہ اس بیچارے کے پاس ایک ہی بکرا تھا اور اس نے زبا کر کے اپنی منت پوری کر لی, تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ زندہ بکرا اگر 1200 کا اور زبا والا بکرا اگر 1000 کا ہے تو زبا و زبا جو بکرا کیا وہ اور 200 روپے اور ملا کر کے صدقہ کرے گا, یہ اس پر واجب ہو گیا کہ زندہ بکرے کا صدقہ کرے گا. اور یہ بات بھی رحم رہے کہ جب بھی وہ مالی صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ اسی کو دے گا جو زکات خیرات کا مستحق ہے, یہ صدقہ وہ حاکم کو نہیں دے گا سید کو نہیں دے گا بلکہ جو مستحق زکات اور خیرات ہیں یہ صدقہ ان کو دینے سے یہ واجب ادا ہوگا. سید پر جیسے زکات کا لینا جائز نہیں تو اسی طریقے سے جو صدقہ واجبہ ہے وہ بھی سید کو نہیں دیا جائے گا, اور اسی طریقے سے زکات بھی سید کو نہیں دی جائے گی. البتہ صدقہ نوافلہ جو ہے اس میں سے سید کی مدد کی جا سکتی ہے, مگر واجب صدقے کا مستحق غریب ہے اس کو صدقہ نہیں دیا جائے گا. اچھا یوں اگر کوئی منت کرے کہ میرا کام پورا ہو جائے تو میں ایسے اعظم کی نیاز کروں گا, تو یہ ہماری یہاں مستحب ہے یہ واجب نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فنا کام ہو جائے تو میں داتا صاحب کے مزار پہ پھول کی چادر چڑھاؤں گا, تو یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. بہت سے لوگ اس کو واجب سے ملا کر پہلے سنت پر خطرے بازی کرتے ہیں کہ صاحب منت کا معاملہ تو یہ ہے, ارے دیکھیے یہ تو اللہ کے نیک بندے سے بھی منت مانگ رہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ واجب نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ہماری یہاں کمزور آدمی خواتین کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اگر ہم نے غوث اعظم کی جو منت کی تھی وہ اگر پوری نہیں کی تو بیٹے کا جو انتقال ہوا وہ کسی وجہ سے ہوا, خواجہ غریب نواز کی ہم نے منت مانی تھی اور ہم نے منت پوری نہیں کی تو بیٹی کا انتقال ہو گیا, تو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ تو ایسے رحیم اور کریم افراد ہیں کہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے فوٹو لوگوں کے معاف کر دیا کرتے تھے. اب کوئی اگر یہ سمجھنا کہ ہم نے غوث اعظم کی نیاز نہیں دلائی تو بچہ مر گیا, خواجہ غریب نواز کو پھول کی اگر چادر ہم نے نہیں چڑھائی تو یہ نقصان ہو گیا, نہیں بلکہ یہ اگر آپ اپنی زندگی میں بڑی بڑی غلطیاں لوگوں کی معاف فرما دیا کرتے تھے وہ ایسا نہیں کرتے. اس لیے علماء نے یہ دو عرف ہے نیاز یا ان کی منت, تو اس کا تکمیل کو پہنچانا پائے تکمیل تک پہنچانا یہ عزیزان گرامی مستحب ہے, لیکن یہ اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا یہ کروں گا یہ واجب ہو جائے گا. تو اب میں نے عرض کیا اسی طرح وہ روزے کی نیت کر لے تو یہ روزے کا رکھنا اس پر واجب ہو گیا. اب آپ نے سمجھ لیا کہ واجب معین اور واجب غیر معین کیا ہے. اس کے بعد میں ایک ہے نقل. اچھا اس نقل کی اس کو کہیں کہیں مستحب اور سنت بھی کہا گیا, اس نقل کو یعنی ہم اس میں کیا کریں گے کہ نقل کی دو قسمیں کریں. ایک تو وہ نقل ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں جن کو سنت بھی کہا گیا, لیکن جب سنت کہیں گے تو موقعہ نہیں بلکہ غیر موقعہ. اس کی تاریخ یہ ہے کہ جن روزوں کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام سے ہو گیا یا حضور نے ارشاد فرما دیا اس لیے اس کو سنت بھی کہا گیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف آئے, محرم کا جب مہینہ آیا تو کچھ حضرات حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یہود دسویں محرم کا روزہ رکھتے تو ہم بھی روزہ رکھتے, کس لیے روزہ رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی شکنجے سے نجات دی, اس دن ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد فرما دیا فرعون کو غرق کر دیا, تو وہ اس یاد کے طور پر اس دن روزہ رکھتے یاد مناتے. اب یہاں یہاں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے اس لیے روزہ رکھتے. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، فرما سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ یہودی منائے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائے، تم دس دن کا تم بھی روزہ رکھو، دسویں محرم کا. حضور نے یہ نہ ارشاد فرما، توبہ توبہ توبہ، یہ تو بدعت ہے، دن منانا تو بدعت، تو تم کس بدعت میں پڑ گئے؟ نہیں، فرما ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے، لہذا تم بھی روزہ رکھو. پھر کسی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بھی روزہ رکھیں گے اور وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ان سے مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے. تو حضور نے فرمایا تم ایسا کرو، ان کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں؟ کہا تم ایسا کرو کہ نو کا بھی روزہ رکھو اور دس کا بھی روزہ رکھو. اس سے ایک تو پتہ لگ گیا کہ کسی دن کی نسبت کسی اللہ کے بندے سے ہو جائے تو اس کو منانا بدعت یا شرک نہیں ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے. پھر انہوں نے فرمایا ہم اس کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد بنائے، اور آپ نے روزے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو. جب کہا کہ اس میں مشابہت ہوگی، فرمایا تم ایسا کرو ان کی مخالفت کرو، نو کو بھی رکھو تم اور دس کو بھی رکھو. حضور علیہ السلام کے سلام سے پوچھا گئی یا رسول اللہ، اور اس پر دلی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیر کو روزہ رکھتے؟ اس نے فرمایا ہاں پیر کو روزہ رکھتے، اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں دنیا میں جلوہ جائے گا. دیوی شرما پیر کو تم روزہ رکھو کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس زمین پر جلوہ گر ہوئے. تو معلوم ہوا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے طور پر بس میں محرم کو روزہ رکھنے کا جواب ہے. تو پیر کو روزہ رکھنے کی حضور نے توفیق فرما دی کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس زمین پر جلوہ گر ہوئے. تو معلوم ہوا کہ جو دن کا تعلق کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو جائے، نبی سے ہو جائے، کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے، تو عزیزان گرامی یہ کوئی بدعت یا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے. اچھا کیا ہوا کہ حضور سے ثبوت کی وجہ سے اس نقل کو سنت کہا گیا، یہ حضور سے ثابت. اور مطلق نقل یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام 13, 14, 15 یہ تین روزے رکھتے، آپ اگر ان کو رکھیں یہ روزے بھی نقل. اسی طریقے سے ایک صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے بہت پسند. عرض کی حضور داؤد علیہ السلام کے کیا روزے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے. یہ سال ہر سال ان کا یہی حالات بہت ہوتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن وہ روزہ نہیں رکھتے. تو حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام السلام کے روزے جو ہیں وہ بہت پسند تھے، تو ان کو اس لیے نقل کہا گیا. مطلق آپ کسی دن کا بھی روزہ رکھیں بھائی ٹھیک ہے، نقل رکھتے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے، للہیت کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے جب بھی آپ روزہ رکھیں، یہ روزہ نقل ہے. اس کی بھی دو قسموں کو آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے اس کی چوتھی اور پانچویں قسم. ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان پر سال میں 5 روزے حرام ہیں. علماء نے حرام بھی لکھا اور بعض علماء نے اس کو مکروہ تحریمی بھی، اس کو تحریمی بھی کہا گیا مکروہ اور اس کو حرام بھی کہا گیا. تو ایک قسم روزے کی تحریمی یا حرام، وہ کیا ہے؟ کسی شخص نے اگر عید کو روزہ رکھا تو یہ اس پر روزہ مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے. اسی طریقے سے ایام تشریق کے روزے، یعنی عید الاضحیٰ، ایک بقرعید کا روزہ یعنی 10 کا 10, 11, 12, 13، یہ ایام تشریق کے 4 روزے اور عید الفطر کا 1 روزہ، یہ 5 روزے مسلمانوں پر حرام کر دیے گئے. اس کو حرام بھی کہا گیا مکروہ تحریمی بھی. کہیں مکروہ تحریمی ہے، کہیں حرام ہے، تو اس میں آپ زیادہ مت لگ جائیے. کہیں اس کو تحریمی سے تعبیر کیا گیا، کہیں اس کو حرام سے تعبیر کیا گیا. یعنی یہ جو تحریمی بھی اگر مانا جائے تو گناہ، اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. یہ 5 روزے ہیں کہ یہ روزے نہیں رکھے جائیں گے. اس کے بعد آئیے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی روزے وہ اس طریقے سے ہیں کہ کوئی شخص ہفتے کا دن معین کر لے، میں صرف ہفتے کو روزہ رکھوں گا، کو ہفتے کے دن کا انتخاب کرنے پر اس کے روزے کو مکروہ کہا گیا. اس لیے کہ پیر سے تو ایک نسبت ہے, جمعرات کو رکھنے تو جمعرات سے بھی ایک نسبت ہے, جمعے کو رکھنے تو جمعے سے بھی ایک نسبت, 13, 14, 15 کو رکھیں تو اس میں بھی ایک نسبت, ایک دن رکھے ایک دن نہ رکھیں تو داؤد علیہ السلام کی نسبت. لیکن اس کے لیے ہفتے کا انتخاب کر لینا کہ میں صرف ہفتے کو روزہ رکھوں گا, کیونکہ یہ دن یہود اور نصارہ ہفتہ اور اتوار انہوں نے اس کو پسند کیا اور ہمارے آقا و مولا نے جمعے کے دن کو پسند فرمایا. جب جمعے کے دن کو پسند فرمایا کہ ہمارا بھی کوئی دن ہفتے میں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عبادت کریں, ایک پسندیدہ دن ہمارا بھی ہونا چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دن حضور کو عطا فرما دیا اور ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ بدر البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اے ایمان والوں, جب ندا کی جائے جمعے کو, یعنی جب جمعے کی اذان ہو جائے, فاسعوا الى ذکر اللہ, دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف, اور بدر البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو, ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو جمعے کا دن حضور نے تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اور جمعہ ہمیں مل گیا. تو اس لیے ہفتے کا موجن کر لینا اس کو علماء نے مکروہ لکھا. اور ایک ہے وصل کا روزہ, اس کو بھی مکروہ لکھا. وصلی روزے کا مطلب کیا ہے کہ وصل کہتے ہیں ملانے کو یا ملنے کو, یا یہ کہیے کہ دیدار کے معنی میں بھی آیا. وصل کا مطلب وصلی روزے کا ایک روزے سے دوسرے روزے پہ ملا دینا. مثال کے طور پر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, ان کا یوم وصال ہے. اس کو یوم وصال کیوں کہتے, کہ ان کے وصل کا دن ہے. تو تحقیق یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے وہ عنوان نہیں, کسی دفعے عنوان آئے تو اس سے ہمارے کریں, اس کو یوم وصال کیوں کہتے. کوئی آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے تین سوال ہوتے ہیں, من رب ہوتا, وہ کہے گا رب دی اللہ, میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ. پوچھا جائے گا ما دین ہوتا, تیرا دین کیا, وہ کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام. پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ہر مرنے والی کی قبر میں حضور کا جلوہ ہوگا, حضور جلوہ گر ہوں گے, اور فرشتے حضور کو دکھا کر پوچھے گا ماں تم پتہ تم لوگ کے حق حاضر رجوع, یہ جو سامنے آدمی کھڑا ہوا ہے ان کو تو جانتا ہے کیا کہتا ہے ان کو. تو حضور کا کوئی سچا غلام ہو چاہے ہم جیسا گناہ گار, وہ تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات نہیں باپ اس بات عذاب قبر, یہ ساری حدیثیں یہاں موجود. اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں فرشتے کہیں گے نم کنو مکیل عروس, اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, بلا مقصد تھی ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو اب کیا ہوا, نتیجہ نکلا کہ قبر میں مسلمان کو حضور کا دیدار ہوا. تو جس دن اس کا انتقال ہوا حضور کا دیدار ہونے کی وجہ سے, جس وصل کی وجہ سے, حضور سے ملاقات کی وجہ سے, بزرگان دین کے یوم انتقال کو یوم وصال کہا جاتا ہے. کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کا اس کو دیدار ہوا, اور یہ ان کے وصال کا دن ہے یعنی ملنے کا دن ہے. اب یہ جو سوم وصال, اس کو سوم وصال کیوں کہا گیا, کہ جیسے اس نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا وقت آیا اور اس نے افطاری نہیں کی, نہ روزہ اس لیے چھوارا کھایا, نہ ایک گھونٹ پانی پیا, کوئی افطاری نہیں, بغیر افطاری کے اس نے دوسرے روزے کو پہلے والے روزے سے ملا لیا. اب کیا ہوا, اس کو علماء نے مکروہ لکھا. کیوں مکروہ لکھا, ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں چاہتا کہ روزے میں کوئی ایسی مچا پتلے اٹھائے جو شریعت کا تقاضا نہ ہو, ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ اس کو اس روزے کا ثواب کم ملے گا, آدمی یہ سمجھے کہ میں نے زیادہ دشواری اٹھائی اس روزے میں تو مجھے ثواب زیادہ ملے, نہیں, اس روزے میں ثواب کم ملے گا. کیوں کم ملے گا, سبحان اللہ, سحری کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے، اس لیے اس نے سنت کو ترک کر دیا اور اصلی روزے رکھ لیے کہ ایک روزے کو دوسرے سے ملا لیا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ روزے میں سحری کھانا سے روزہ رکھنے کی معلومت ایک طرح سے کہ زیادہ آدمی کو پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگی تو وہ سحری کر لے، یہ اعانت حاصل کرتا. لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو سحری کھانے کو برکت کا کھانا فرمایا اور جامع حج تک بھی وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے. تو کئی عمریں ہوتی ہیں، عموماً پاکستانی پہلے عمرہ کرتے، احرام اتار لیا اور احرام اتارنے کے بعد ایام حج میں وہ حج کا احرام باندھیں گے. تو یہ عمرہ اور وہ حج دونوں ملنے کے بعد یہ ہو گیا حج تمتع، یہ ہو گیا متمتع. جو متمتع ہو گیا کہ جس نے عمرہ اور حج ساتھ کیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس پر قربانی واجب ہو گئی. اچھا مفید سے قربانی واجب نہیں. اچھا ایک ہے قرآن، قرآن سے مانا ہے ملانا، یعنی عمرے کو حج سے ملانا. کیا مطلب ہوا کہ یہ شخص اس نے قرآن کی نیت، یہیں سے قرآن کی نیت کرنے کے بعد عمرہ ادا کیا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد میں حج کے ایام تک اس نے احرام نہیں اتارا اور حالت احرام میں ہے. اب وہ اس احرام سے حج کرے گا، یہ ہو گیا حج احرام، اور یہ تمام حجوں سے زیادہ افضل ہے. اگر اس میں دشواری کیا ہے کہ جب تک احرام وہ باندھے ہوئے ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی کہ خوشبو نہیں کھائے گا، صابن استعمال نہیں کرے گا، جوں کو نہیں مارے گا، خوشبو کا تیل نہیں لگائے گا، خوشبو کا پان نہیں کھائے گا، منہ پہ کپڑا نہیں اوڑے گا، سر پہ کچھ نہیں رکھے گا، منہ کو نہیں چھپائے گا. جو پابندیاں احرام کی اس کو حج تک کرنی ہوں گی تو زیادہ پابندیوں کی وجہ سے اس میں ثواب زیادہ ہے. اب عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام سے اس نے حج کیا تو اس کو کہیں گے احرام. تو اب نتیجے یہ نکلا کہ متمتع اور خارج، جس نے حج تمتع کیا اور احرام کیا، ان دونوں پر قربانی واجب ہو گئی کہ جب تک یہ قربانی نہیں کرے گا، حلق کرنے کے بعد احرام نہیں اتار سکتا جب تک یہ قربانی نہ کر لے، نہیں اتار سکتا جب تک یہ قربانی نہ کر لے. اب فرض کیجیے ایک آدمی پاکستان سے گیا اور اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد حج کا سیزن بالکل قریب، اب اس کی جیب کٹ گئی، مال ضائع ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، اب اس کو حج کا احرام باندھنا. اب حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ حج کا احرام کیسے اتارے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، کوئی جاننے والا مل جائے جس سے قربانی کی رقم وہ مختار لے تب حج، لیکن کسی نے اس کو رقم بھی ادھار نہیں دی، اب کیا کرے گا وہ؟ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک جب وہ حج کا احرام باندھ کر مزدلفہ سے واپس آئے گا، واپس آنے کے بعد وہ منا میں آئے، منا میں آنے کے بعد میں پہلے وہ شیطان کو کنکری مارے گا اور شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد پھر سر منائے گا اور سر منانے کے بعد اب وہ احرام کھولے گا. یہ تینوں کام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں اور اس میں ترتیب بھی واجب ہے. مثلاً ترتیب کیسے واجب؟ کہ پہلے شیطان کو کنٹری مارے گا، اس کے بعد میں قربانی کرے گا اور اس کے بعد میں سر منائے گا. اگر کسی شخص نے پہلے قربانی کی اور بعد میں رمی کی، شیطان کو کنٹری بعد میں ماری، دم واجب ہو جائے گا. اگر کسی نے سر نہیں منایا اور احرام کو اتار دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، دم واجب ہو جائے گا. بغیر قربانی کے پہلے سر منا دیا، اس کے بعد قربانی کر دی، تب بھی دم واجب ہو جائے گا. یہ دم سے مراد ایک بکرا یا بکری کی قربانی ہوگی. تو اب یہ کام تینوں بھی واجب اور ان کی ترتیب بھی واجب ہے. اب حج کا سیزن آ گیا اور اس کے پاس قربانی کے رقم نہیں، اب یہ احرام کیسے اتارے گا؟ تو دیکھیے شریعت نے کتنی سہولت رکھی کہ وہ ایام حج میں وہاں تین روزے رکھے، یعنی مکہ شریف میں منا میں عرفات میں تین روزے رکھ لے اور تین روزے رکھنے کے بعد میں احرام اتار دے. قربانی تو نہیں کر سکتا، سر منا کر کے لیے سر منڈانے کے بعد احرام اتار گئی اور ایام حج میں 3 روزے رکھے اور اس کے بعد اپنے وطن میں آن کر کے 7 روزے اور رکھے. تو وہ 3 اور یہ 7 ملانے کے بعد یہ 10 روزے بن گئے. یہ 10 روزے اس کی قربانی کا عوض ہو جائیں گے اور اس کا حج ہو جائے گا. اب دیکھیے اگر یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں رہے اور خدا نہ خاصا ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ احرام کیسے اتارا جائے. اور مسائل میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے. کسی رات کے چلنے والے آدمی سے بھی حج کا مسئلہ ٹھیک ہے تو آپ کو پورا مسئلہ بتا دے گا, چاہے آپ کا جوڑا فرق ہو جائے مسئلہ پورا بتا دے گا. آپ یوں کر لیں, آپ یوں کر لیں, آپ یوں کر لیں, سارا کا سارا جائے ہو جائے سب کا سب. تو مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ حج کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو میرے ذہن میں جہاں تک میرا مطالعہ تھا یہ ہے وہ روزوں کی قسم ہے کہ اس نے یہ اس طریقے سے روزے رکھے گا. اور اس کے بعد جو تعبیر کے ہیں ان کا تعلق مسائل سے, مثال کے طور پر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا, کھا لیا, اس کے کھانے کے بعد میں اس ایک روزے کی اس پر قضا ہوگی اور روزہ توڑنے کا کفارہ 7 روزے سے اور رکھے گا. روزہ افطار کرنے پر, روزہ توڑنے پر کہ بھوک پریشان کر رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا, یہ الگ بات ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے. یا ایسا مرد ہو گیا جس نے کہ کوئی غیر پاتی قریب یہ کہے کہ اس کو اگر پانی نہ پلایا تو یہ مر جائے گا, جان کو خطرہ, ایسے میں کوئی افطار کر, لیکن عام طریقے سے تھوڑی سی شدت اور اس سے بچنے کے لیے اگر اس نے روزہ افطار کر لیا تو پھر اس کا عوض 61 روزے ہوں گے. ایک روزے کی قضا ہوئے اور جرمانے کے روزے 7. لیکن یہاں جتنے بھی ہم نے کہے کہ لگ یاد ہوتا تھا بھی یاد سے طے کر کے روزے رکھنا مرد کے لیے تو یہ ہے, لیکن کسی خاتون کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں خاتون کا ان عوارض کی وجہ سے جو نسوانی عوارض ہے ان کی وجہ سے ان کا استثناء ہے. جیسے اس نے اگر کفارے کے 7 روزے رکھے اور ایام آ گئے یا زندگی کا معاملہ آ گیا تو اس میں خاتون کا استثناء ہے لیکن مرد کا استثناء نہیں, کہ جب بھی بیچ میں سے سلسلہ منقطع ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گنتی کو پوری کرے گا اور وہ یا ایک روزے کا عوض ایک اور اس کے کفارے کے روزے جو ہیں وہ 7 رکھے گا. عزیزان گرامی یہ تھی کچھ روزوں کی تفصیل. آج یہ جب رمضان کا موقع ہے تو صرف ایک حدیث شریف جو اس معاملے میں بڑی تفصیل سے آئی ہے, صرف ہم اس کا ذکر کرنے کے بعد میں صرف اس کی تفصیل, اور تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ تو ویسے بھی ہو گیا, اور اس کی تفصیل کے بعد میں کچھ تھوڑا سا وقت سوال جواب کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی جس کو امام بحیقی نے نقل فرمایا اور بھی کتابوں میں جو حدیث موجود ہے کم و بیش دوسرے کچھ کلمات کے ساتھ اور کئی طریق سے یہ حدیث شریف آئی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس جمعے کی کو یادی سے رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا وہ کیا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں شعبان کی آخری تاریخ تھی, رمضان ابھی شروع نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں جمع فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ میں کوئی تم سے بات کہنے والا ہوں. سارے حضر اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے ارشاد فرما دے وہ آنے والا مہینہ بڑا حضور یعنی رمضان کا مہینہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں روزوں کو تم پر فرض کر دیا اور اس نے ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا اور اس کے بعد فرما اس میں کوئی شخص نقل ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان اگر نقلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے تو فرضوں کا کیا بنے گا؟ اردو میں خود ارشاد فرما دیا کہ نقل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرمایا کہ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور اس نے اپنے کوئی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو فرمایا جب وہ روزہ افطار کرائے گا تو اس افطار کے بدلے اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا 1 روزے کا ثواب ہوگا. پھر ایک قسم بات یہ پوچھنا تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کا روزہ ہم نے افطار کرایا اس کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اسے دیا جائے, جس نے روزہ افطار کرایا تو سرکار نے کچھ فرما دیا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے, مزید اس کو ایک روزے کا ثواب ملے گا. علماء نے لکھا دو ہجری دس شوال کو روزے پر, اب دو ہجری کا وقت اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہو تو دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی نامساعد حالات, بہت غریب تھے مسلمان اور اتنے غریب کہ جس کا ہم اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے. جب حضور نے فرمایا کہ ایک روزے دار کو اگر روزہ افطار کراؤ تو ایک روزے کا ثواب, صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم کو اس لائق نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیں. لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید حضور یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو جب تم کھانا کھلاؤ گے پیٹ بھر کے تب روزے کا ثواب ملے گا, تو کہا حضور ہم نے تو اتنی کوئی وقت نہیں رکھا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, تو حضور نے کیا کرم فرما فرما میرے غلاموں کو یہ سمجھ کہ یہ ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا ہے, فرما نہیں بلکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بھی خود پانی بھی پلا دے تو روزے کا ثواب, ایک کھجور سے افطار کرا دے تو روزے کا ثواب, ایک ووٹ اگر وہ خان لسی پلا دے تو بھی ایک روزے کا ثواب ہے. یہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقف نہیں, کیونکہ غربت کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھلانے پر قدرت نہیں رکھتا. ہم نے مشکات میں حدیث پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر اس کے کرم کو دیکھیے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ کیسی زندگی گزارا ہے. ایک صحابی تھے وہ روزانہ نماز فجر میں دعا سے پہلے چلے جاتے تھے, فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد حضور دعا فرما رہا اور حضور کی دعا سے پہلے وہ چلے جاتے. صحابہ نے انہیں دیکھا چند مرتبہ کیا بات یہ دعا سے پہلے چلے جاتے کیا بات, ان کو پھر پوچھا گیا حضور کے دربار میں لایا گیا حضور دعا سے پہلے وہ چلے جاتے. صحابہ نے انہیں دیکھا چند مرتبہ کیا بات یہ دعا سے پہلے چلے جاتے کیا بات, ان کو پھر پوچھا گیا حضور کے دربار میں لایا گیا حضور یہ تو دعا سے پہلے چلے جاتے اور دعا نہیں کرتے, دعا میں شامل نہیں. حضور نے انہیں بلایا, بلانے کے بعد پوچھا کہ کیا سلسلہ ہے, انداز لگائیے غربت کا عالم, کہا حضور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ وقت نہیں ہوتا یا میں دعا سے بچنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ میں ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو ہم دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے, تو میں یہ چادر اوڑھ کر کے نماز فجر پڑھنے کے بعد اتنی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ چادر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ وہ بھی نماز فجر ادا کر لے. اندازہ لگائیے کہ ایک چادر میں دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ ان کے پاس ایک چادر ہو جن کی اہلیہ کے پاس جو دوسری چادر ہو وہ اپنی نماز پڑھ لے, تو کہا حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ اپنی یہ چادر اپنی بیوی کو دے دوں جا کر کے تاکہ وہ کس قدر غربت کا زمانہ تھا حضور, ہم فقیروں کے پاس کہاں اتنا مال کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں. حضور نے فرما میرے غلاموں کو یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ سوال, ارے کسی کو ایک چھوارا بھی کھلا دے تو روزے کا سوال, ایک فٹ پانی پلا دے تو روزے کا سوال, ایک فٹ لسی پلا دے تو روزے کا سوال ہے. فرما جس نے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کوئی شخص اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. اگر آپ کے پاس ملازم ہے تو آپ اور دیگر اجام میں اس سے آٹھ گھنٹے کام لیتے ہیں تو اس میں چار گھنٹے کی رخصت دے دیجیے گا, دو گھنٹے اس پر کام جو ہے اس کی کسی فرما دے اس پہ آسان کر دیجیے گا, اس میں بھی حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. اور آگے چل کے فرمایا کہ اس میں تم چار باتوں کی کثرت کرو, ایک روایت رکھنا اور بات وہ چار باتوں کیا ہے, فرما ایک تو یہ کہ ان دنوں میں یعنی رمضان میں تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو, اور دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ مننا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو, کہ جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. ایک روایت میں اتنا اور لوگوں کا وہ رحمت ہے، درمیانی جو حصہ ہے اس کا کہ وہ رحمت اب اوسط ہے مغفرت، اس کا جو بیچ کا حصہ ہے یہ مغفرت کا ہے، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے، اس کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آپ نے اور فرمایا اس قدر اجر و ثواب اس میں رکھا گیا، اور امام بریلوی نے جو روایت نقل کی اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے، مزید کہا گیا جو روزے دار کو پانی پلائے، سبحان اللہ کیا پیاری بات ارشاد فرمائے، جو روزے داروں کے ساتھ وفاداری کرے اسے پانی پلائے کھانا پلائے، فرماتے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں اس کو میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، اللہ اکبر، لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی پیاس سے، اور کیسا سما ہوگا کہ سورج بالکل سر پر اور زمین تپ رہی ہوگی، ایسے موقع پر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے پر پیاس نہیں لگے گی، رب کریم میرے حوض سے اس کا جام پلائے، یہ کیوں فرما میرے حوض سے جام پلائے گا، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کل یہ نہیں فرمایا کہ کل ہم جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں تم کو کوثر دیا جائے گا، فرما میرے حبیب یہ چشمہ اگر تو جنت میں ہے مگر سی ہے ماضی کے ساتھ، فرما کہ ہم نے تم کو عطا کر دیا، یہ تمہیں دے دیا گیا ہوگا کوثر، اس لیے فرمایا کہ اس کو قیامت میں یوم حشر اللہ تعالیٰ جو اس نے سلوک کرے روزے داروں کے ساتھ، روزے داروں کی بھلائی کے لیے، ان کی افطاری کے لیے، ان کے پانی کے لیے، تو رب کریم کل قیامت میں کہ جس میں کوئی مونی سے ہم دم اور مددگار نہ ہوگا میری حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، پھر جب جنت میں چلا جائے تو پھر وہاں تو کسی قسم کی تکلیف اور سہولت کا معاملہ نہیں، بات تو ہے جنت کے اندر جانے تک ہی، تو اس کو جنت کے اندر جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب آئیے اس کے چند حصوں پر کلام یہ کرتے ہیں، فرمایا یہ عظیم مہینہ اس میں ایک رات، جو رات کون سی ہے اس کو کہتے ہیں شب قدر، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پورے سال میں دن تھی، کبھی رمضان میں آ جائے، کبھی شعبان میں، کبھی شوال میں، کبھی رجب میں، یہ ایک مہینہ اس کے لیے معین نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان میں، بعضوں نے کہا کہ یہ رمضان کی آخری عشرے میں، اور یہ سارے حدیثوں سے کچھ اشارے ملتے ہیں، بعض روایتوں میں کہ رمضان کی پانچ راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، 21, 23, 25, 27, 29 اس میں اس کو تلاش کیا جائے، ہمارے رات کے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے، اس لیے پوری دنیا میں کسی شب کو منایا جاتا ہے، بعض علماء نے اپنے اپنے تجربے لکھے، ایک قول یہ ہے کہ شب قدر میں موسم درمیانی ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک، ایک درمیانی موسم ہوتا ہے، اور ایک علامت اس کی بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر میں ستارہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک علامت یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر میں کتے نہیں بھونکتے، اور اس کے اپنی اپنی علامتوں سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ شب قدر ہے۔ ایک بات بڑی پسند آئی، اس کو آپ بھی اپنے گرہ میں باندھ لیں، تو ہم نے جتنے آ رہے ہیں ان شاء اللہ یہ سب کے سب شب قدر پا لیں، اگر اس پر ہم نے عمل کیا سب شب قدر پا رہا، وہ یہ ہے چلیے ہم اس قول کو لیتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں نہیں آتی، کبھی شعبان میں، کبھی شوال میں، کبھی رمضان میں، کبھی رجب میں، سال ہر سال یہ گھومتی رہتی ہے، ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اذان، ہمارے دماغ، ہماری فطرت سے واقف، اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ معین ہے 100 کی 27ویں، تو شاید ہم سال ہر سال سوتے رہتے اور 27 میں عبادت کر کے سمجھتے کہ ہم نے جنت بنا لی، اس لیے لوگ اس کو سال ہر سال تلاش کریں، اور اس کے پانے کا طریقہ کیا ہے، پانے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھو اور فجر کی نماز باجماعت پڑھو، تو کیا ہوگا، حدیث شریف نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی, اور جس نے نماز فجر بجما پڑھی تو اس نے پوری رات کی عبادت کر لی. اب بتائیے یہ دونوں چیزیں آپ لازم کر لیں کہ ہر نماز رشتہ بجما پڑھیں, ہر نماز فجر بجما پڑھے, پھر شب قدر سے کہیے کہ تو سال میں کہیں بھی گھوم ہم تجھے پکڑ لیں. آپ ہے کہ آپ نے عبادت کر لی تو کیا ہوگا کہ گویا شب قدر وہ کسی بھی گویا مہینے میں آئے آپ اس کو انشاءاللہ پالیں گے. اور اس طرح سے عبادت کی جاتی ہے, اللہ اکبر فرمایا گیا کہ اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ روح سیاح سے ایک اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام السلام امت محمدی کے اعمال کو ملاحظہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ایک اور یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس رات میں جاتے ہیں تو جبریل امین ان سے آن کر کے سربن سربن مسافہ کرتے ہیں. جبریل امین ایسے نہیں جیسے ہم اور آپ ہیں کہ دوست کا ہاتھ ہو تو پتا لگ جائے کوئی آدمی مسافہ کر رہا, وہ تو لطیف ہے. تو ان کے مسافے کی علامت کیا ہے کہ وہ آپ سے اگر مسافہ کرے اس کی علامت کیا ہے؟ سبحان اللہ, علماء نے ایک علامت لکھی, وہ علامت کیا ہے؟ فرما رات اور جا کر کے تم عبادت کرو گے تو رات میں ایک گھڑی کی ساتھ چند سیکنڈ یا آدھے منٹ کی ایسی ساتھ آئے گی کہ آدمی کو جھرجھری محسوس ہوگی, بدن میں خشیت تاری ہو جائے گی, کیفیت تاری ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ کیفیت جبریل امین سے مسافہ کرنے کی علامت کہ جب آدمی پر کوئی وقت ایسا آئے کہ جس میں اس کے روم پہ کھڑے ہو جائے اور اس پر خوف و خدا غالب آ جائے, خشیت غالب آ جائے, تو علماء فرماتے ہیں یہ ہے علامت کہ اس شخص سے جبریل امین نے مسافہ کیا. وہ ایسی شب ہے کہ ہزار مہینے سے بھی اس کو عبادت کا ثواب جو ہے, یہ بتایا کہ ہزار مہینے سے کتنا ہوا تھا نہیں فرما. اتنا ہم گلنا ہوتی لئی لکیل قدری ہما ہمارا سما لئی لکیل قدر لئی لکیل قدر خیر من الف شہر کہ وہ ہزار مہینے سے افضل, یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی افضل ہے, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم ستائیس میں شب کو بھی کہیں کہ وہ شب قدر ہے. اور جس نے جب سے ہو تو سنبھالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرتبہ اس کو وہ شب قدر عطا کرنا, یہ کوئی بکتی اس کو کبھی نہ چھوڑا جائے. اور فرمایا گیا کہ اس کے رات کے قیام سے ثواب کی چیز رکھتا, اس سے علماء فرماتے اس پہ مراد خراب ایسے محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے صغیر کا عظیم محدید, ان کی کتاب ہے اس میں وہ یہ لکھتے ہیں مسبقہ من السنہ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت مردوں پر بھی سنت موقع کا, عورتوں پر بھی سنت موقع کا ہے, یہ نہیں کہ عورتیں نہ پڑھیں ایسا نہیں, مردوں پر بھی سنت موقع کا, عورتوں پر بھی سنت موقع کا. شیخ موقع فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہو بادشاہ اسلام, کوئی قریہ کوئی شہر کوئی بستی کوئی قصبہ مطلق اگر تراویح کو ترک کر دے تو بادشاہ اسلام اس سے مقابلہ کرے گا, اس سے جنگ کرے گا کہ تم نے تراویح کیوں چھوڑی. ایسی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو مردوں پر عورتوں پر فرمائیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کام مزا ہوا کہ 20 پڑھی جائیں گی اور 20 میں قرآن مجید قرآن حمید کا ختم ہوگا. یہ بن گیا قانون, کیوں بن گیا کہ کیوں ختم ہوگا؟ حدیث شریف میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو جتنا بھی قرآن اس وقت نازل ہوا حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں آن کر اتنا قرآن سناتے. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قرآن سناتے. اس قرآن سے رمضان کی کیا نسبت؟ جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی دیکھیے اس کے ساتھ ہی جہاں روزوں کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی فرمایا چہرے رمضان نبی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو نازل فرمایا. تو رمضان جو ہے وہ قرآن کے نزول کا مہینہ. ایک قول یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتنی انبیاء کرام ہیں اس زمانے میں اس مہینے کو چاہے رمضان نہ کہا جاتا لیکن اتنی اسی مہینے میں, یہاں تک کہ فرمایا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جس کے حق وقتاً فوقتاً یہ صحیح سے نازل ہوئے وہ بھی رمضان ہی میں ہوئے. ان بھی زبور پہرے ان کا بھی نزول کا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہی, الگ بات سے اس کو رمضان نہ کہا جاتا کوئی اور مہینہ کہا جاتا. لیکن اس سے پتا لگا کہ قرآن مجید قرآن حمید کتب سماوی کا ایک تعلق ہے رمضان سے, یہاں پہ مطلب فرما دیا گیا کہ شہر رمضان النبی انزل فیہ القرآن، ہم نے تو قرآن نبی قرآن حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اس لیے حضور جبریل امین کو قرآن سناتے، جبریل امین حضور کو قرآن سناتے، اس لیے طے ہو گیا کہ رمضان میں حفاظ کو کھڑا کر کے 20 تراویاں پڑھی جائیں اور 20 تراویوں میں قرآن مجید جو ہے وہ پورا ختم ہو. بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری قوم نے تراویح کو ایک حبہ بنا دیا، بھائی 20 رکعت، نام سنتے ہی آدمی کے لیے جیسے لگے کام جاتی، اتنی لمبی 17 رکعتیں بچھا کے اور 20 یہ 37، اور بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے کچھ ہمارے علماء اور حافظوں نے بھی اس کو ایک بوال بنا دیا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ نیت مان کے کھڑے ہو گئے، یہ تو موڑ میں ہے پورا آدھا پڑا پڑ رہا ہے، اس سے بہتر بیچارا یوں کر رہا ہے. اچھا مولانا کو مزہ آ رہا ہے قرآن مجید، اس لیے ان کی توجہ کانگوں کی طرف ہے، ان کی توجہ ہے قرآن مجید سنانے کی طرف سے ہے نا، لیکن جو پیچھے سن رہا تو اس کا حال جب علماء یہ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو بیچارا پانی پی کے کھڑے ہو کر آخری میں پانی پیتا، بھائی مولانا کا پیچھے تو ساری بالٹیاں کا ہو جاتی، جو سننے والے لوگ ہیں ان کو تو پڑھنے والے سے ایسا لگتا ہے زیادہ پیاس لگ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے تراوی کو ٹھیک کر کے پانی پی رہے، سنا بیچارا مول لیا اور پانی جو ہے قوم پی رہی ہے، جو قرآن سن کے سن کے ان کو پیاس لگ رہی ہے. اب کوئی آدمی اگر آدھا پارا پڑھنا لے تو ان کی ٹانگوں کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ اس لیے خود کو پاس جو ہیں ان کی تصویر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عوام نے اس کو بہت بڑا بوال بنا لیا. ماں بنتا اب دیکھیے کتنا آسان ہے اگر ہم عمل کریں کتنا آسان، اور یہ بات میں نہیں کر رہا. سبحان اللہ، ہمارے شیخ اعلیٰ حضرت امام ہدی سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ملکوزات میں یہ فارمولا پیش کیا. دیکھیے توجہ فرمائیے آپ، قرآن مجید قرآن حمید کی 540 رکوع ہیں اور جسم رمضان سے لے کر سبے قدر کی آخری رکعت 540 رکعتیں بنا دیا. قرآن کے 540 رکوع ہوئے اور جسم رمضان سے سبے قدر کی آخری رکعت ملا لیں 540 رکعتیں ہیں. ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے 2700 قرآن شریف کا کتنا آسان فارمولا ہے. تو یہ جو نوجوان ہمارے جب بوڑھے بیچارے جو پریشان تھک جاتے ہیں یہ کہتا اپنی دوسرے کو صفائی کی طرف سے قرآن مجید قرآن سے ختم ہو گیا تو لوگ اس کو اتنی پریشان کیوں نہیں سمجھیں گے جتنا لوگوں نے تراوی کو پریشان کیوں سمجھا دیا تھا. اور کوئی ایک بات، اگر بطور فارمولا اس کو اپنا لیا جائے کہ ہر آدمی کتنا کرے گا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی کام سے فرنگی میں جانا ہے تو آپ نے ایک تراوی تو کہیں جانی ہے، دوسری جب فرنگی میں کہی تو فرنگی میں بھی قرآن وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے آپ گئے تھے. کتنا آسان کام، بھائی آپ کو اپنی تجارت میں لاہور جانا پڑ گیا، اب لاہور کسی مسجد میں اگر تراوی کریں تو قرآن وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے آپ چھوڑ کر کے گئے. اگر اس کو بطور نظام اپنا لیا جائے تو دیکھیے ساری پریشانی عوام کی ختم ہو جائے اور مولانا صاحب پر بھی بہت آسان ہو جائے. چلیے آپ جو ہے جو آپ کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایک میں اور بس ایک رکوع آپ تلاوت کریں، اس کی زیادہ آپ نہ کریے گا. ہم نے اپنے یہاں یہ پورا کرفیو لگا دیا، ہمارے یہاں جو مولانا میں حافظ ہوں، ہمارے یہاں جو حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، چلیے پانی ایک رکعت میں آپ ان کی پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے. جیسے بھی ترتیب ہو تو اس طریقے سے یہ بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، وہ نہایت شوق اور شوق کے ساتھ میں جناب خرابی پڑے اور ہم ان خرابیوں کے حق میں ہیں. پھر بات 5 دن میں ختم ہو رہا ہے، 3 دن میں ختم ہو رہا ہے، 6 دن میں ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، 6 دن میں تو ختم ہو گیا، اب آپ نے 6 دن خرابی بھی ختم کر دی. یہ تو رواج بن گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب معلوم ہے کہ 3 پارے پڑھنے کے بعد مولانا روکے کریں گے بلا سکتی جہاں تراویاں ہو رہا ہے. اب ہم بھی پورے حال سے واپس آپ چلے جائیے، لوگ پیچھے بیٹھے ہیں سکرٹ پی رہے ہیں، لیکن ابھی مان جو ہونے تو نہیں گیا، آرام کر باتیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے، کیا کپڑا خریدنا کیا کرنا ہے، آج درزی سے کپڑے ملے یا نہیں ملے، آپ کو کیا ہے بچوں کے کپڑے. اب دیکھا کہ امام رکوع میں پہنچا اور ہم دور سے دور جناب شروع کر لیا. ایسی تراوی کرنا اپنے کا نہیں رونے کا مقام ہے، ایسی تراوی کرنا کیسی سنت ہے. اور اس کے بعد دن میں کہ 4-5 دن تراوی کرنے کے بعد تراوی کا ڈبا ہوا اور کمی نہیں پڑا یہ ترجمہ کر دیا گیا اس میں نہ خوشی ہے نہ خوشی ہے تو ایسی خرابی نہ شریعت نے رکھی نہ کسی نے ہاں باقی آپ کو شوق اور شوق ہے سبحان اللہ شوق اور شوق کا عالم کیا ہے ہم نے اپنی آثار مولا حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا ایک قرآن دن میں ختم کرے ایک قرآن رات میں ختم ہو رہا پھر ایک قرآن خرابیوں میں ختم ہو رہا سبحان اللہ رمضان کا چاند دکھنے پر ایک سب قرآن مجید کا ختم ہو رہا ایک عبادت کا عالم یہ علماء سے پوچھی ہم نے امام اعظم کے واقعات میں پڑھا امام اعظم پر اعتراض کر دینا بہت آسان کام ہے لیکن امت نے ایک ایسا امام عطا فرمایا کہ شاید ایسے امام دوسری امتوں کو مل جاتے تو وہ امت گمراہ نہ ہوتی یہ شان تھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ایک مسجد میں جب نماز پڑھتے رات میں اس کے سامنے کوئی صاحبہ اور ایک باتیں رہتی تھی امام اعظم کا جب وصال ہوا تو بچی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ سامنے جو مسجد ہے اس میں رات میں اندھیرے میں کھمبا نظر آتا تھا یہ کھمبا کہاں بیچ کا کیا مسجد میں سے ٹوٹ گیا نکال دیا گیا اس کا باپ رونے لگا اور کہا بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا وہ امام اعظم تھے جب رات میں وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تو دیکھنے والوں کے لیے گمان ہوتا کہ یہ کوئی مسجد کا ستون ہے اگر ایسا خوشی آپ میں ہے بالکل آپ کریے میں منع نہیں کر رہا اتنا خوشی اگر آپ میں ہے بالکل آپ کریے بس خدا کے لیے ایسا مت پڑھیے کہ تین رکعت میں جناب ہو کے ایک تین پاروں میں آپ بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے جیسے رکو کریں تو فوراً آپ شامل ہو جائیں اور جناب چھ دن یا پانچ دن تراویح پڑھنے کے بعد میں اب آپ یہ سمجھے کہ آپ کو تراویحوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے بیس تراویح چاند دکھنے تک آپ کو روزانہ پڑھنی ہوں یہ سنت موقع خواتین پر بھی ہے مردوں پر بھی ہے اور شیخ موقع کا قول میں آپ کو سنا کے صاحب آئی اس کے ہی جملے پر کہ اس میں نفلوں کا سوا فرضوں کے برابر آپ اگر قانون دیکھیں علماء سے پوچھئے ساری زندگی نوافل پڑھنے ساری زندگی ان ساری زندگی کے نوافل کا ثواب دو فرضوں کے برابر بھی نہیں ہے فرض فرض نقل نقل مگر یہ رمضان کی برکت ہے کہ نقلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا صرف رمضان کی برکت ہے اور اس کے بعد میں کیا فرمایا گیا سوال یہ ہے کہ جب نقلوں کا فرضوں کے برابر تو فرضوں کا کیا بنے گا تو حضور نے سوال کرنے سے پہلے فرما فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اگر نماز فجر ادا کی ہے جو فرض ہے تو ہمارا ثواب اتنا لکھا جائے گا جیسے ہم نے 70 نماز فجر پڑھی اگر ہم نے جمعہ پڑھا تو ایک جمعے کا پڑھنا 70 جمعے کے ثواب کے برابر اور جو ہم نے روزہ رکھا کہ روزہ بھی تو فرض ہے رمضان ہم رکھ رہے تو ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 70 روزوں کے برابر اللہ اللہ بقول اقبال کہ ہم تو مائل کا کرم ہیں ارے کوئی سائی نہیں راہ دکھلان کسے رہ رہے منزل ہی نہیں رحمت خدا تو بہانہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کر رہی آپ کو عطا فرمانے کے لیے مگر افسوس کے مانگنے والا نہیں افسوس کے کوئی دامن پسارنے والا نہیں یہ کتنی رحمت یہ کتنی وسعتیں ہیں رحمت کے گویا رمضان کے دامن میں کہ آدمی اگر اس کو لوٹے تو اس کی زندگی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے آخری بات عرض کر کے گزارش میں ختم کرتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا موقع آتا تو میں سرکار کو دیکھتی کہ آپ بستر پہ چھوڑ دیا آرام کو فراموش کر دیا کرتے اور سارے رمضان میں کی باتوں کو روایت مشغول ہو جاتے ایمان سے قریب یہ تو وہ ذات ہے کہ قسم خدا کی ہم کو اہل سنت کا ایمان ہے اور یہ بے زبانی جو سب ہے یہ قرآن اور سنت سے ثابت کہ مقام مصطفیٰ اتنا بلند کہ آپ کے نظروں کی ابرو کرم کا اشارہ ہو جائے تو کروڑوں کی مقرب ہو جائے یہ مقام ہے پیارے مصطفیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ رمضان میں آرام کو چھوڑ دیا کرتے تھے بستر پر تشریف نہیں لاتے رات دن اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے تو ہم اور آپ کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانا کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا ہمیں رمضان میں کتنا مستعد ہونا چاہیے کتنی نیکیاں ہمیں کمانی چاہیے اور کس قدر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی برکتوں سے متمتع فرمائے بے شمار اس میں برکتیں رمضان تراوی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صرف تلاوت ہی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل کیا وہ روزانہ قرآن مجید سنا رہے ہیں، پھر اس میں ایک وقت بھیجا ایسا ایک آخری اثر ہے کہ جس میں اعتقاد بھی ہوتا ہے، بے شمار اس میں نیکیاں ہیں کہ جس سے آدمی اگر اس کا قرب حاصل کرے تو اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہ تھی میری مختصر گفتگو جو رمضان کے حوالے اور روزے کے حوالے سے میں نے کی۔ وما علینا الا البلاغ، درود شریف علی بابا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من جود والکرم و آلہ بارک، السلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔